السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وحال الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو ألتقى الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سلام عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے حضرت کہ آپ سے ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی نجاست کو، ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کے رزق کو دور رکھے گا اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے گا جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. علیان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آیت کے اندر بہت زوردار طریقے سے اللہ نے کچھ لوگوں کی پاکیزگی اور ان کے ہر برائی سے دور رکھنے کے ارادے کا اعلان فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ جو ایسے لوگ ہوں گے وہ عام ہمارے آپ کے جیسے آدمی نہیں ہوں گے، کوئی خاص لوگ ہوں گے اور ان کے دن میں کوئی خاص ڈیوٹی ہوگی جس خاص کام کے لیے وہ ایسے بنائے گئے ہوں گے کہ ان سے نجاست گندگی دور رہے اور وہ ایسے پاک و پاکیزہ رہیں جیسے پاک و پاکیزہ رہنے کا حق ہے. تو اب ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی کام ان کے ذمے نہیں ہوگا، ان کے ذمے جو کام بھی ہوگا وہ دین کا ہوگا، یہ تو اخلی بتا رہی ہے. اس لیے کہ بادشاہ بنانے کے لیے، رئیس بنانے کے لیے تو ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. ایسے آدمی کی ضرورت دین کا رہبر ہی بنانے کے لیے ہوتی ہے. تو اب یہ مسئلہ کل اس منزل پر آ گیا تھا جہاں پر ہمارے آپ کے درمیان گفتگو ختم ہوئی ہے کہ آئے تصویر جو ہے وہ پائپ لائن ہے جس کے اندر اسلام کی طہارت کا پانی چل رہا ہے تاکہ اس میں پولوشن نہ ہو، تاکہ اس میں آلائش نہ ملے، تاکہ اس میں کوئی گندگی شامل نہ ہو اور وہ جس اسٹیج پر بھی وہاں سے پانی لیا جائے ویسا ہی صاف ملے جیسا اپنے اوریجنل سورسز میں تھا. یہ گفتگو یہاں تک کل آئی تھی. اس لیے کیا ادارے گرانی رہبری کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور ہمیں ان دعووں پر کوئی کمنٹ بھی نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا مانتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن رہبری کے سلسلے میں ہم نے اہل بیت رسول کا دامن تھاما. دیکھیے ہم اپنی بات آپ کو بتا دیں کہ ہم نے کیا کیا. اب ہم نے کیا کیا اور کیوں کیا دو باتیں ہیں. ایسا ہم نے کیا کیا کام کیا ہے اور یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے, اس کے علاوہ کیوں نہیں کیا ہے. یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ ہم نے اہل بیت کو رہبر بنایا. کس کو بنایا؟ اہل بیت کو. اہل بیت کون ہے؟ رسول اللہ کے رشتے دار ہیں. کس کے اہل بیت؟ کسی بادشاہ کے اہل بیت نہیں, کسی رئیس کے اہل بیت نہیں, کسی تاجر کے اہل بیت نہیں, کسی نیتا کے اہل بیت نہیں, رسول اللہ کے اہل بیت ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ جس دروازے پہ ہم گئے وہ دروازہ کوئی بدنام دروازہ نہیں تھا, کوئی برا دروازہ نہیں تھا. وہی دروازہ تھا جہاں ملائکہ بھی آتے تھے, جہاں وحی بھی آتی تھی, جہاں قرآن بھی آتا تھا, جہاں ساری دنیا کے نیک انسان بھی آتے تھے. اسی دروازے پہ ہم بھی جا کے کچھ لے آئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی غلط جگہ سے کچھ نہیں لائے ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم جو لائے ہیں رسول اللہ کے گھر سے لائے ہیں. جو کچھ بھی ہم لائے ہیں وہ ادھر ادھر بازار سے نہیں لائے ہیں. سن کہا رہے آپ کہاں کہاں چلے گئے, وہ تو بڑے ویسے آدمی. ہم وہاں کہاں چلے جا رہے ہیں, وہ تو بڑے الزام ہیں. نہ یہاں گئے, نہ وہاں گئے, نہ وہاں گئے, کہیں نہیں گئے. اسی گھر پر گئے جس کو اللہ نے عصمت کے لیے بھی چنا, علم کے لیے بھی چنا, رسالت کے لیے بھی چنا, نبوت کے لیے بھی چنا, وحی کے لیے بھی چنا, قرآن بھیجنے کے لیے بھی چنا, اسلام نازل کرنے کے لیے بھی چنا. جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ تھا اسی گھر پہ ہم بھی چلے گئے اور وہیں سے جا کے کچھ ہم بھی لے آئے اپنی نجات کے لیے. تو پہلا الزام تو یہ غلط ہے کہ ہم بھٹک گئے. بھٹکے تو جب ہوتے جب ادھر ادھر گئے ہوتے. اب محمد کے گھر پر جانے والا بھی اگر بھٹک جائے تو ہدایت کا گھر کون سا ہے وہاں بتا دیجیے. چلا بات بھیجے رہبری کے واسطے اپنے دین اور ایمان کو سنوارنے کے واسطے, اللہ کا راستہ معلوم کرنے کے واسطے, رسول کی باتیں پوچھنے کے واسطے, قرآن کے معنی سمجھنے کے واسطے, اسلامی احکام کی اسپرٹ کو معلوم کرنے کے لیے جن لوگوں کو چنا وہ رسول کے جگہدار بھائی مولا علی تھے, رسول اللہ کی صاحبزادی جناب سیدہ تھیں, رسول کے دو نواسے جن کو قرآن نے رسول کا بیٹا بھی کہا وہ امام حسن اور امام حسین تھے. شروع میں اور بگننگ میں ہم نے انہی لوگوں سے دین کو سمجھا. تو اب اگر کسی کی تھنکنگ یہ ہو کہ یہ تو غلط لائن پہ آپ چلے گئے, تو جب رسول کے اتنے کلو تو غلط ہو سکتے ہوں تو صحیح کام ہوگا. سوچنے کے قابل بات ہے. ہم نے جو لائن لی وہ کیوں لی؟ مجھے میں کل آپ کو اس بات سنا چکا ہوں, چونکہ میری تقریروں کا ایک سلسلہ رہتا ہے لہذا اکثر میں آج کی تقریر کا حوالہ کل کے حوالہ ریفرنس دیا کرتا ہوں. تو یہ میری مجبوری ہے, اس لیے کہ مجھے اس سے رشتہ اور اس کا لنک جوڑنا پڑتا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے رسول کے بیچ میں 1400 برس کا فاصلہ ہے. لہذا ہمیں جو بھی لائن پکڑنا ہے رسول تک جانے کے لیے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ چیک کر لینا ہے کہ اس لائن میں کہیں کا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے, کہیں کوئی برائی تو نہیں ہے. تو اسلام میں جب رسول کی آنکھ بند ہوئی جو اس وقت بہت سے فرقے نہیں تھے, یہ جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے اور صدیاں گزرتی گئیں تو ویسے ویسے فرقے بڑھتے گئے. شروع میں لمیٹڈ تھا معاملہ, صرف رسول اللہ دنیا سے گئے تو اس وقت ہمیں تین گروہ ملے مدینے میں. ایک رسول کے گھر والے تھے جن میں مولا علی تھے, جناب سیدہ تھیں, امام حسن تھے, امام حسین تھے. ایک گروہ ہم تو نہیں الگ کرتے مگر لوگوں نے الگ کر کے بتایا کہ ازواج رسول تھیں, یعنی رسول کی بیویاں تھیں جو حضور کی رحلت کے وقت موجود تھے. ان کی تعداد رحلت رسول کے وقت نو تھی, جو حیات تھی اس وقت جب رسول اللہ نے رحلت فرمائی ہے. اور سب سے بڑا گروپ جو تھا وہ اصحاب رسول کا گروپ تھا, یعنی وہ حضرات جو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے اور رسول کی زبانی اسلام اور مذہب اور قرآن اور دین کی باتیں سنتے تھے. یہ تین گروپ تھے. ہمارا یہ خیال تھا شروع میں کہ یہ سب ایک ہیں, مگر بعد کے حالات میں بتایا کہ ان میں کچھ کچھ اختلاف بھی ہیں. تو آپ جب اختلاف بھی ہیں تو ہمیں کسی ایک کا دامن تھامنا چاہیے. تو ہم نے اہل بیت رسول کا دامن تھاما. میں چاہتا ہوں دھیرے دھیرے کہوں تاکہ یہ بات بچوں اور نوجوانوں کے دماغ میں بیٹھ جائے سلو پڑھنے کی وجہ سے. ہم نے ان تین گروپس میں اہل بیت کا دامن تھاما اور انہی سے اسلام کے لیے ہم نے پوچھنا شروع کیا. ایسا ہم نے کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ ہمیں اسلام کے لیے سفر کرنا ہے قیامت تک. دیکھیے رسول اللہ کی رحلت کو 1412 برس ہو چکے ہیں. رسول کے دنیا سے گئے تو 1412 برس ہو گئے. یہ 1423 شروع ہو گیا پرسوں سے, کل سے رسول کی رحلت کو 1412 برس ہو گئے. عجیب پتا نہیں دنیا کتنے برس ہو چلے, یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے سال ختم ہے بس. 500 برس اور چلے, 1000 برس اور چلے, 2000 برس اور چلے, ہم کوئی نہیں کہہ سکتے. ہم کسی گروہ پر جو بزرگوں کے گروہ ہیں کوئی کمنٹ نہیں کریں گے. جو آپ کہیں کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں بزرگوں کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم کوئی کمنٹ نہیں کریں گے. سب بزرگ سراسے پر, مگر ہمیں سفر کرنا ہے قیامت تک, تو ہمیں رہبری چاہیے قیامت تک. سرکار کی بیویاں ہمارے لیے بڑی محترم, مگر رسول اللہ کے 60 برس کے اندر اندر سب بیویاں رحلت کر گئیں. سفر ہمیں کرنا ہے قیامت تک, بیویاں ساتھ دے رہی ہیں 60 برس سے کچھ کمی کم اور کیجیے گا. اصحاب جو تھے وہ رسول اللہ کی رحلت کے 80 برس کے اندر اندر سب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے, یعنی ہم آج 1412 برس کے فاصلے پر بیٹھے ہیں رسول اللہ سے, اور یہ دونوں گرو ہمارا ساتھ 100 برس بھی نہ دے سکے. بمبئی سے لکھنؤ کی مسافت ٹرین سے 1420 کلومیٹر ہے. میرا گھر لکھنؤ میں, وہیں سے آتا جاتا ہوں, تو اتنا آیا گیا ہوں کہ اب ایک ایک چیز یاد ہو گئی ہے. لکھنؤ سے بمبئی کا ڈسٹینس اور بمبئی سے لکھنؤ کا ڈسٹینس 1420 کلومیٹر ہے, 1420 یہ ہے ڈسٹینس. ہم نے بمبئی میں بڑا مال کما لیا, سنیے گا, اور اب ہمیں یہ فکر ہوئی کہ ہم اپنے گھر لکھنؤ لے جائیں اسے, تو ہمیں یہ جب فکر ہوئی اور راستے میں ہم نے سنا کہ کچھ ایسے لوگ لگے ہوئے ہیں جو مال لوٹ لیتے ہیں, تو ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ ہماری سیکورٹی کا بندوبست کیا جائے تاکہ ہم یہ اپنا مال لے کے لکھنؤ کا خیریت سے پہنچ جائیں. ہم نے بھیج دیا ہے آفیسر ہمارے پاس, یہ پہنچائے گا آپ کو, یہ آپ کی سیکورٹی کے لیے آیا ہے آدمی. ہم نے کہا چلیے, ایسا یہاں سے کلیان تک ہم گئے, ہم نے کہا خدا حافظ. کہ جی آپ ابھی کہاں, ابھی تو کلیان آیا ہے, ابھی لکھنؤ کہاں. ان کا ہماری ڈیوٹی تو یہی تک تھی, اس کے آگے کیا ہوگا, اب آپ جانے آپ کا کام جانے, ہم کیا کریں. تو بھیا ہمیں مال پہنچانا ہے لکھنؤ تک, آپ چھوڑ دے رہے ہیں کلیان تک. آپ انداز سے بتائیے کیسے کام چل رہا ہے, نہیں چل پائے گا نا. تو ایسا انتظام پروٹیکشن کا کس کام کا کہ آپ نے ہمیں کلیان تک پہنچا دیا اور اس کے بعد پھر ہم وہ مصیبتیں لے لیں. تھوڑا کلیان اور لکھنؤ کے بیچ میں لوٹ گئے تو کون ذمہ دار ہے. ارے کلیان تو بمبئی سے نکلتے ہی آ جاتا ہے نا, کچھ دور نہیں ہے. تو ہمیں تو وہاں تک کے لیے چاہیے. تو عزیزان گرامی, لوگ کتنے ہی اچھے تھے مگر ساتھ نہ دے پائیں گے. ہمیں ایسا چاہیے کہ جو ہمیں قیامت تک پہنچائے. تو رسول اللہ سے ہم نے یہی ریکویسٹ کی کہ حضور آپ تو جا رہے ہیں, یہ بتائیے ہمارا کیا ہوگا. ہمارے پاس ہے ایمان کی دولت جو ہم نے آپ کی محفل میں بیٹھ کے کمائی ہے, یہ ہم لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے گھر تک. ہمارا وطن ہے جنت, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک کا راستہ طے ہو جائے خیریت سے. ہم چاہتے ہیں یہاں سے وہاں تک کا راستہ طے ہو جائے. آپ جا رہے ہیں, ہم آپ کے سہارے پر تھے, ہم آپ جا رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا. تو علی گانے کی دنیا کا جو بھی چاہے کہے, مگر رسول اللہ نے ہم کو لاوارث نہیں چھوڑا. رسول اللہ نے ہم کو لاوارث نہیں جوڑا, جانے سے پہلے ہم کو دو گارڈ دیے انہوں نے, انی تارکن فیکل سکلین, میں دو رشتے چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ایک اپنے اہل بیت. دیکھیے دیکھیے انی تارکن فیکل سکلین, کتاب اللہ ہے بھائی رسی اہل بیت ہمالن تو ریلو گاڑی میں ہما لیں گے کلتا ہفتہ گرے گا ریئل ہاؤس. اب سنیے معاملے کو, رسول اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ میں تم میں دو حق کی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک میری عزت میرے اہل بیت ہے, جب تک تم ان دونوں کے ساتھ رہو گے میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو گے, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر کا پہنچ جائے. تو سر 11 ہجری میں جب رسول نے دنیا سے پردہ کیا تو ہم کو قرآن و اہل بیت کے حوالے کیا, اب قرآن و اہل بیت ہم کو لے کے چل رہے ہیں, کہاں تک پہنچائیں گے, حوض کوثر تک, وہاں رسول اللہ کھڑے ہوں گے, کہا یا رسول اپنا مال چلا لیے خدا اللہ نے گرامی بات واضح ہوئی نا, یہ کیا مسئلہ ہے. تو اہل بیت اور قرآن یہ دو ساتھی رسول اللہ نے دیے اور اس کی گارنٹی لی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اس کو سن لیجیے. یعنی جو بھیج دیا آپ نے ہمارے لیے آپ جی لکھنؤ جانا ہے, آپ کون کہتی ہیں لکھنؤ جانا ہے چلو. ایک نے کہا دیکھیے سیفٹی اور سیکورٹی کی بات جو ہے تو میرے بات مانیے آپ, ٹرین سے چلیے ٹرین سیف رہے گی. دوسرے آگے کہنے کا اگر میری مانیے تو بائی روڈ چلیے, اپنی گاڑی ہوگی اپنی اختیار کی ہوگی, جہاں دیکھا حالات ٹھیک ہے ٹھہرے, جہاں دیکھا ٹھیک نہیں نکل لیے. اب ایک کہہ رہا ہے ٹرین سے چلیے, ایک کہہ رہا ہے کار سے چلیے, پھر ہم پریشان ہو کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا کہ ٹرین سے جائیں اور لوٹ جائیں, تو یہ کہا کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کار چلیے, نہیں مانا ہمارا کہنا دیکھیے لوٹے آپ, اور اگر یہ کہہ رہا ہے کار سے چلیے کار سے چلے گا اور لوٹ گئے تو وہ کہے گا ہم نے پہلے ہی کہا تھا ٹرین سے چلیے, آپ گئے کار سے دیکھا. تو جو دو آئے ان کے نظریوں میں اختلاف نہ ہو, کسی کی گارنٹی رسول نے لی تو انہما نہیں افسرے گا, یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے. یعنی قرآن کچھ کہہ رہا ہوں اہل بیت کچھ کہہ رہے ہوں. اب دیکھیں چکر کیا پڑ گیا جس سے ہمارا دل کھٹا ہو گیا. یہ جو بزرگ ہیں یہ بزرگ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, مگر پریشانیاں ایسی ہیں جو تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں, جاہل آدمی تو اب کیا زبان سے بھی نہ نکالے کیا کرے, یہاں پر تو ہماری پریشانیاں ہو جاتی ہیں. ہم الواز رسول ہمارے لیے تو سراخے پر ہیں اور بالکل احترام کے قابل ہیں, مگر بعض وقت خود منہ سے نکالتے بنتا نہیں کہ ایک دیدی میدان میں ہیں, خود دیدیاں گھر میں بیٹھی ہیں, ان کی لائن اور ہے ان کی لائن اور ہے, کسے کہتے ہیں. بتائیے اگر یہ سچے راستے پہ ہیں تو وہ غلط ہے, اگر وہ صحیح راستے پہ ہیں تو یہ غلط ہے. اسی طرح اصحاب کرام ہیں, بے شک سراخوں پہ ہیں, اگر میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں, یہ بھی وہ بھی, یہ بھی بیٹھے ہوئے نہیں, وہ بھی بیٹھے ہوئے نہیں, کس کو کہیں گے. سلمان ابو ذر بھی صحابی ہیں، مرداد بھی صحابی ہیں، عمار بھی صحابی ہیں، ہم بھی لوگ صحابی ہیں، لائنیں الگ الگ ہیں، نظریات الگ الگ ہیں، فکر الگ الگ ہے، اور ہم کدھر جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں کیا کریں بھائی؟ سب سے باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم کسی سے منہ سے بھی نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ یوں بھی اپنے معاملہ گزرتا ہے، یوں بھی اپنی رسوائی ہوتی ہے، میرے چپکے بیٹھے رہے کیا کریں؟ اور رمضان گرامی اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں، دیکھیے ایک الزام جھوٹا ہم کا لگتا ہے جس کا کوئی بیس نہیں ہے، بیس لیس بات ہے بالکل، اور جھوٹی بات ہے بالکل، پتا نہیں کون لوگ ہمارے کیوں دشمن ہو جاتے ہیں جو ہماری طرح جھوٹی باتیں منسوخ کر دیتے ہیں جس کا دور دور تعلق نہیں ہوتا، کہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ حضرات اصحاب کرام کا احترام نہیں کرتے، یہ ایسی جھوٹی بات ہے کہ جس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے، ہم کیوں احترام نہ کریں گے؟ پاگل ہو گئے ہیں ہم کہ جن لوگوں نے حضور کی زیارت کی، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور کے ہاتھ چومے، ہم ان کا احترام نہ کریں گے؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ آج کبھی ہمیں دکھائی نہیں دیے ان کے دروازے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے؟ ہاں یہ بات صحیح کہی آپ نے، مسئلہ نہیں پوچھا ہم نے، لیکن یا مسئلہ پوچھنا الگ بات ہے، احترام کرنا الگ بات ہے، مسئلہ پوچھنا الگ بات ہے، احترام کرنا الگ بات ہے۔ اور آپ اس کی مثال سن لیجیے، ہماری تو بالکل سامنے کی بات ہے، ایک لڑکے کا باپ بیٹے پر واجب ہے باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کا احترام واجب ہے اولاد کے اوپر، ان کا حکم ماننا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی ذرا اللہ کی بات کا خیال رکھنا یہ فرض ہے، اور یہ لڑکے جو جو میری آواز سن رہے ہوں اور ان کے ماں باپ زندہ ہوں وہ یہ سن لیں کہ آپ جتنا ماں باپ کی خدمت کیجیے گا، جتنا ماں باپ کا احترام کیجیے گا، اتنا آپ کی زندگی آگے جا کے سمرے گی، تو آپ کا خوشحالی اور پراسپریٹی کے دروازے کھلیں گے اور اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، اور جس نے ماں باپ کو تکلیف دی، جس نے ماں باپ کو ذرا سے بھی ایزا دی، جس نے ماں باپ کی پرواہ نہ کی، وہ دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی بھگتے گا۔ بہت زور دیا ہے اسلام نے ماں باپ کی تعظیم کے لیے، لہذا لڑکوں کا یہ فرض ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، سمجھیے ان کے لیے ابھی گولڈن چانس ہے، وہ جتنا خدمت کر لیں، اس لیے کہ یہ آگے بہت دنوں زندہ نہیں رہیں گے، وہ جتنا خدمت کر لیں زیادہ رہے گا، اتنا ہی ان کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا بعد میں۔ اور جن کے مر گئے ماں باپ اب نہیں ہیں، کیا کرے ارے پرساد، آج آپ نے پڑھا گاج کا درخت پہلے پڑھ گئے تھے تو دونوں زندہ تھے، ہوتا تو وہ بھی مایوس نہ ہو، اس لیے کہ والدین مر گئے ہیں، میرا خدمت کے دروازے بند نہیں، آپ ان کی طرف سے خیر کیجیے، آپ ان کی طرف سے خیرات کیجیے، آپ ان کی طرف سے کسی غریب کو کھانا کھلا دیجیے، آپ ان کی طرف سے کسی کپڑے بنا کے پہنا دیجیے، کسی بیمار کی دوا لا دیجیے، کوئی بھی اچھا کام آپ کیجیے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار کیا بات کرتے ہیں، اپنے کھانے کو نہیں دوسروں کا کھلائیں گے، اپنے پہلوں کو نہیں ہے نصیب دوسروں کا پہنائیں گے، ہم بہت پریشانیوں میں ہیں آج کل، تو اسلام خالی مالداروں کا مذہب نہیں غریبوں کا بھی ہو. آپ روز دو رکعت نماز پڑھتے اس کا ثواب انہیں بخش دیجیے, اس میں تو کوئی لاگت نہیں آتی. رسک نہیں کر سکتے آپ, ہر نماز کے بعد ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے انہیں بخشا کیجیے. مسلح لٹیکتے سورہ فاتحہ کر دیجیے, یہ کوئی لاگت نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے پڑھیے یا کھڑے کھڑے پڑھیے. نہیں پڑھنا ہے کسی طرح سے کر دیجیے. ہر نماز کے بعد اگر ایک سورہ فاتحہ کر دیا نا, کون سی ہے, کون سا خرچہ ہے, کون سی مصیبت ہے. لیکن ایک دن میں پانچ سورہ فاتحہ جائیں گے ان کو, سال بھر میں کتنا ہو جائے گا. اور چوتھے امام کی دعا ہے, اللہم لا انسان ذکرہما فی ادبار صلاتی, ٹالنے والے ایسا نہ ہو کہ میں ان دونوں کی یاد نمازوں کے بعد بھول جاؤں. تو امام نے بتایا بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کو نمازوں کے بعد یاد کرو. اور یہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہے جس میں اللہ نے فرمایا انسکر لی والے والد ہے, میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر. تو اللہ نے فوراً اپنے بعد ماں باپ کا ذکر کیا. تو امام نے اسی چیز کو دعا کی شکل میں پیش کر دیا کہ اللہ کی فکر کے بعد جو نماز ہے فوراً والدین کا ذکر جو ان کو یاد کیا جائے. تم یہ بات ذرا سی گھوم گئی مگر میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہوئی. بچوں کو, نوجوانوں کو خاص طور سے اپنے ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے اور ان کو خوش رکھنا چاہیے اور اپنا کیریکٹر ایسا بنانا چاہیے کہ وہ خوش رہیں. تو بات جو میں آج سیاز کر رہا تھا وہ کچھ اور تھی مگر بات نکل آئی بیچ میں کہ ہر لڑکے پر فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے. اب ایک لڑکا ہے بیچارہ, اس کے والد معمولی پر پڑھے لکھے ہیں, کوئی انہیں علم دین نہیں حاصل کیا ہے, کوئی بزنس کرتے ہیں یا کہیں سروس کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, بہرحال وہ کوئی عالم آدمی نہیں ہے. لڑکے کو مسئلہ پوچھنا ہوا, وہ آ گیا مولانا کے پاس, شکریہ وہ نماز میں یوں شخص ہو گیا میں کیا کروں. تو لوگ اس پہ بگڑ گئے, چل گیا جب نالا ہے گڑتا ہے, بات تو نہیں پوچھتا ان سے پوچھ رہا ہے اللہ یہ عجب اندھیر ہے. بات اچارے جو پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ کیا بتائیں گے, مسئلہ تو ہم اسی سے پوچھیں گے جو عالم ہوگا. اے علیمان گرامی, احترام صحابہ اور ہے اور صحابہ سے علم حاصل کرنا اور ہے. ہم احترام کے خلاف نہیں ہیں, علم حاصل کیا کریں گے ان بیچاروں کو معلوم نہ ہو. احترام کی جہاں تک بات ہے احترام کریں گے, دین تو پوچھنے کا جہاں تک سوال ہے والی سے پوچھیں گے. خامخواہ کے لیے لوگ تہذیب کرتے ہیں, اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم نے جو لائن کٹی وہ اہل بیت کی لائن تھی اور ہم نے اسلام کے مسائل کو رسول کے بعد مولا علی سے پوچھا. مولا علی سے اس لیے پوچھا کہ 23 برس رسول کے ساتھ رہ کے جو ہم نے مولا علی کی زندگی دیکھی تو وہ ایسی تھی کہ وہ رسول سے جدا نہیں ہوئے, رسول ہی کے ساتھ رہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک پڑھائی لکھائی کا سوال ہے اور اگر آپ نے اپنے علم حاصل کرنے کے متعلق کوئی بات ہم سے نہیں بتائی اور رسول نے انہیں کیا علم دیا, یہ بات رسول نے نہیں بتائی. لیکن جہاں تک مولا علی کا سوال ہے یہ بات رسول نے بھی بتائی اور مولا علی نے بھی بتائی. رسول نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. من اراد العلم فلیأت الباب, جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے اپنے علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا کہ اگر تمہیں ہمارا علم چاہیے ہے تو وہ علی کے ذریعے ملے گا. یہ تو رسول نے بتایا. مولا علی نے اپنے علم کے لیے کیا کہا؟ کہا زکنی رسول اللہ زکم زکا. رسول نے مجھے علم یوں بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. علمنی رسول اللہ الفباب, رسول نے مجھے علم کے 1000 دروازے سکھائے. تو رسول اللہ کے لیے علی کہہ رہے ہیں کہ رسول نے مجھے سکھایا, رسول نے مجھے پڑھایا, رسول نے مجھے علم بھرایا. رسول علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں, یہ اس کا دروازہ ہے, جس کو علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے. ہمیں چونکہ ہم رسول اللہ کے 1400 دروازے ہیں, لہذا نہ ہمیں دولت چاہیے ہے, نہ ہمیں مال غنیمت چاہیے ہے, نہ ہمیں افریقہ کا خلوص چاہیے ہے, نہ ہمیں کہیں کی زمینیں چاہیے ہیں, نہ ہمیں رائٹی کا بدل چاہیے ہے. آج کا زمانہ بدل چکا, ہمیں تو آج بھی علم چاہیے ہے جو رسول نے دیا تھا. وہ علم کا ذریعہ علی ہے, تو جو بتایا وہاں جائیں گے ادھر ادھر بیٹھے. تو دیکھیے بات جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر لوگ کہتے ہیں لیکن صرف بحث کی بات کر رہے ہیں. صرف بحث کی بات کیا کر رہے ہیں؟ ارے ہم آپ کو ویزا نہیں دے رہے ہیں. صرف بحث کی بات نہیں ہے کہ ہم مولا علی کو کیوں فالو کرتے ہیں, ہم مولا علی سے کیوں پوچھتے ہیں. ہم آپ کو اس کی ریزن نہیں دے رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ رسول اللہ نے مولا علی کو ان کا دروازہ کہا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ مولا علی نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے مجھے علم بنایا ہے, رسول اللہ نے مجھے 1000 دروازے ان کے تعلیم کیے ہیں, اس لیے ہم آئے ان کے پاس. اچھا تو جناب ایک چیز دنیا میں پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, یہ بھی سمجھ لیجیے گا بات. ایک چیز دنیا میں پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. ہاں مان لیجیے کہ کوئی صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر رات یوں سے یوں ہوا نماز میں تو میں کیا کروں. میں نے کہا آئیے آئیے مولانا بیٹھے ہوں, پھر بات کیے لیتے ہیں. لے آیا میں یہاں, ادھر کوئی دوسرے مولانا بیٹھے تھے, ان سے کہا کسی نے تو مولانا روزے میں اگر یوں سے یوں ہو جائے تو کیا ہوگا. ہم کو آئیے آئیے رکھا دیے وہاں چلے میں جائیں گے, ابھی آئی چلوں سے پوچھے لیتے ہیں. ایک دو چار سے رکھا, جب یہ منظر دیکھا ہم نے تو ہم نے کہا کہ ادھر ادھر سے کیا کر جائیں گے, ڈائریکٹ پوچھ لو بھائی, ادھر ادھر سے کیا کر جائیں گے, ڈائریکٹ پوچھ لو. اس لیے کہ ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں جمع لے آتے ہیں. بھائی کیا ہم نے دو چار دفعہ مسجد میں دیکھا تو ہم جو کوئی معاملہ ہوا تو ہم ڈائریکٹ آ گئے. سنائیں آپ ڈائریکٹ کیوں آپ ہمیں, جب دوسرا بھی انہیں کے ذریعے لاتا ہے تو ہم سانس تک سے ڈائریکٹ آ گئے تو پریشانی کی بات کی. مسئلہ آپ ابدار کو بتائیے، کیا تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ لوگ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور مولا علی کے پاس لے آتے تھے، سلمان کے پاس گئے تو مولا علی کے پاس لے آئے، حمیدر کے پاس گئے مولا علی کے پاس لے آئے، مرداد کے پاس گئے تو مولا علی کے پاس لے آئے، ایم آر کے پاس گئے تو مولا علی کے پاس لے آئے، جہاں دست و بازو پر حکومتیں چل رہی تھیں ان کے پاس گئے تو مولا علی کے پاس لے آئے. اچھا آپ آتے تھے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا، جب آئے کرائے مل لو گے تو پھر آپ سال ہو گئے، اور پھر لوگ تعریف بھی کرتے تھے، کبھی کبھی بڑی مشکل پرابلمس ہوتی تھیں ان کو مولا علی آسانی سال کر دیتے تھے تو لوگ تعریف بھی کرتے تھے. بڑے بڑے جملے تاریخ کے اندر ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوں گے، کچھ ہلاکت سے بچانے بچانے کی باتیں بھی ہوتی تھیں، یہ سب بھی ہوتا تھا. تو اب یہ سب باتیں ہم دیکھتے رہے. اچھا مگر ہم نے بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی تو ہم نہیں ہیں، زیادہ کیا کم بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، مگر یہ کہ دو چار کتابیں جو مجبوراً پڑھنا پڑھی تو اس میں کہیں تو یہ نہ پڑھا آج تک، اور جو بڑے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تو ان سے پوچھا ضرور، یہ ہر وقت کتابیں دیکھا کرتے ہیں بیچارے اچھی اچھی، ان جگہ یہ بتائیے کہ کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی مولا علی سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہو اور وہ کسی کے پاس لے گئے ہوں کہ بھائی اس کو بتا دے کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا، بادل بدل کی بات ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہمیں نہیں معلوم تھا ہم آپ کا چلے گئے، کوئی آپ کو نہیں معلوم تھا وہاں چلے. جب اکول رینک کے لوگ ہوتے ہیں اکول اسٹیٹس کے تو یہ بات ہوتی ہے دنیا میں، ان کا نہیں ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. تو جب ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے تو پھر لائن بننے دیجیے، ہم مولا علی سے مذہب کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، جائز و ناجائز کے لیے، حلال و حرام کے لیے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ ہم کو بتاتے ہیں. اس طرح رسول کے بعد ہم نے مولا علی سے پوچھا، اور جب مولا علی دنیا سے چلے گئے تو علی تو چلے گئے مگر ہمارا مزاج دروازہ چھوڑ کے جانا نہیں ہے، تو اسی گھر میں ہم کو صدیق اکبر امام حسن ملے جنہوں نے ہماری مشکلوں میں رہنمائی اسی طرح کی جیسے مولا علی کرتے، اور انہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب اسی طرح دیے جس طرح مولا علی جواب دیتے تھے، اور ہماری گٹھیاں اتنا ہی جلدی سلجھائیں جتنے جلدی مولا علی سلجھاتے تھے. تو ہماری سمجھ میں آیا کہ اس گھر سے جو برآمد ہوتا ہے اس کی شان ایک سی ہوتی ہے، جس طرح رسول نے بتایا اسی طرح علی نے بتایا، اور جس طرح علی نے بتایا ویسے ہی حسن نے بتایا، اور جس طرح حسن نے بتایا ویسے ہی حسین نے بتایا، اور خالی ہم ہی نہیں آئے اپنی مشکلیں لے کے، بلکہ جب وقت پڑا تو اس دروازے پر اسلام بھی آیا، اور جس طرح اسلام کی مدد ان کے بزرگوں نے کی تھی ویسے اسلام کی مدد حسین نے کی, لیکن اتنی بے سر و سامانی میں کسی کے پاس اسلام نہیں آیا تھا جتنی بے سر و سامانی میں حسین کے پاس آیا تھا. کہ رسول کے نواسے ظالموں نے میرا گھر بھی چھین لیا ہے, میرا لباس بھی چھین لیا ہے, میرے جسم کا سارا خون بھی نچوڑ لیا ہے, سب کچھ مجھ سے چھین لیا ہے. کیا نانا کا دین, نانا کے دین خبرہ میں نہیں. اگر میرا سارا خون ظالموں نے چوس لیا ہے تو ہم تجھے ویسے ہی صاف و پاکیزہ خون مہیا کر دیں گے جیسا ہمارے نانا تجھے مہیا کر دے گئے, اور اگر تیرا سارا زیر و زیور دشمنوں نے لوٹ لیا ہے تو ہم گھر سے سیلانیوں کا زیور لا کے دے دیں گے. اگر سر پر سر چھپانے کو ایک چادر بھی نہیں ہے تو سامنے زہرا چادر دے دے. اگر تیرے رہنے کو گھر نہیں ہے تو ہم اپنا گھر چھوڑ کے تیرے رہنے کے گھر کا انتظام ہو. شہزادان گرامی, اسلام تو زندگی دے دی, چن چن کے لوگوں کے ساتھ لائے جن کی رگوں میں خون طہارت دوڑ رہا تھا تاکہ اسلام کے درد چہرے پر پھر سے سرخی نہ ہو جائے. کربلا نے اسلام کو اتنا کچھ عطا کر دیا کیا صبح قیامت تک اسلام کسی اور کے در پر مانگنے کے لیے نہیں جائے. کریم کی جہلی سے اتنا مل گیا کیا اسے کسی دوسرے در پر جانے کی حاجت نہیں, سب کچھ عطا کر دیا گیا اسے. لے جا نانا کے دین, تجھے کیا چاہیے؟ عباس کے شانے دے دوں گا, قاسم کی درسرحانی دے دوں گا, علی اکبر کے معصوم گلے کا خون دے دوں گا, جوان علی اکبر کا سینہ نظر کر دوں گا. بہت کچھ ہے, صبح قیامت تک اب تجھے حاجت نہ پڑے گی. شہزادوں, آج حسین نانا کے دین کو زندگی بخشنے کے لیے کربلا پہنچ گئے. آج دوسری محرم ہے اور دوسری محرم جو تاریخ ہے جب امام عالی مقام وارث الامین کربلا ہوئے. روایت بتاتی ہے کہ چلتے چلتے گھوڑا روکا, دوسرا گھوڑا بدلا, تیسرا گھوڑا بدلا, کسی راہوار نے آگے قدم نہیں بڑھایا. اونچا زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں. کاہور بھی کوئی نام ہے, قاضی نینوا بھی ایک نام ہے, کاہور بھی کوئی نام ہے, کا شکت خراب بھی کہتے ہیں, کہنے اور بھی کوئی نام ہو جائے. تمہیں نے کہا بھی اس کا نام کربلا بھی ہے. بلا اسے کربلا سنا بولے سے اتر پڑے. یہ کربلا میں حسین کے آنے کے بعد پہلی مجلس ہوئی. حسین گولے سے اترے اور عباس کو آواز دی, بھائی عباس ہمارے سیوے لگا دیے جائیں, یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا, یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے. حسین مجلس پڑھ رہے ہیں, جانے والوں کی آنکھوں میں آنسو, ٹرینیں لگا دیے گئے. پہلے دریا کے کنارے ٹرینیں لگے, ظالموں نے اس کا اعتراض کیا, تو سیاست حسینی یہ نہیں تھی کہ اس ایشو پر تلوار چل جائے اور بعد میں تاریخ لکھ دے کہ یزید کے کچھ فوجی تھے, کچھ حسین کی طرف بھی جذباتی نوجوان تھے, خیمے کہاں لگیں گے اس بات کا جھگڑا ہو گیا اور جو واقعہ ہو گیا. سمجھے آپ, معاملہ بالکل دوسرا رنگ لے لیتا. حسین نے کہا نہیں, ہم اس بات کا جھگڑا نہیں کریں گے, جہاں یہ کہہ رہے ہیں وہیں خیمے لگا دیں, دریا سے دور خیمے بپا کر دیے گئے. یہاں پانی کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں صبح قیامت تک اسلام کو بچانے کا مسئلہ. دشمن کی سیاست سارے معاملے کو پانی کے ہو جانے والے ایک جذباتی جھگڑے کا موڑ دیتی. جب حسین کے ساتھ ان کے بھائی سے عباس میں غصہ آ گیا, تو جب فوجیوں کو انہوں نے مار مار دیا جلدیز کو, تو پکوڑوں کو سہل ہو گئے, اس کا یہ ہو گیا اس کا یہ تلوار چل گئی, اس کا جھگڑا بڑھ گیا. سیاست بڑی ظالم چیز ہے بھائی, لہذا یہ ایشو نہیں بنے گا. خیمے ہٹا لو, خیمے ہٹا لیے. روایت بتاتی ہے جب کربلا پہنچے حسین تو جیب میں ہاتھ ڈالا, مچھی خاک نکالی, زمین سے جھک کے مچھی خاک اٹھائی, دونوں کو ملا کے دیکھا تو دونوں کا رنگ بالکل ایک سا تھا. پھر دونوں کو سونگا, خوشبو ایک سی تھی, دونوں مچھیوں کے ساتھ پھینک دی. کہ آ گئے ہم منزل پر, اور عزیزان گرامی یہی وہ خاص تھی جو سرور کائنات کو جبرائیل نے دی تھی, اور حضور نے اپنی زوجہ جناب ام سلمہ کے پاس امانت رکھوائی تھی, اور یہی وہ خاص تھی کہ جب حسین چلنے لگے تھے مدینے سے تو بیوی ام سلمہ سے ملنے گئے تھے, کہا میرے لال کہاں جا رہے ہو, کہا نانی عراق کی طرف جاؤں گا, کہا میرے لال عراق میں جا, میں نے تیرے نانا سنا ہے کہ میرا حسین زمین عراق کا مار ڈالا جائے گا. بڑی اہل بیت کی چاہنے والی بھی دی تھی جناب عمر سلمہ, جناب حضر امام حسین کو اپنے سگے نواسوں کی طرح چاہتے تھے, بی بی خدیجہ کی کمی پوری کرتی تھی. وہ نجا میرے حسین نجا, کہا نانی جو نانا نے فرمایا ہے ہو کے رہے گا, جو نانا نے فرمایا ہے ہو کے رہے گا, میں وہیں جا رہا ہوں جہاں کے لیے نانا نے آپ کو خبر کی. کیا بیٹا تیرے نانا مجھے ہاتھ دے گئے, فرمایا مجھے معلوم ہے, اس سے میں جا کے بی بی ام سلمہ کو شیشہ اٹھا لائی جس میں ہاتھ تھی, حسین نے جیب میں ہاتھ ڈالا مچھلی ہاتھ نکال کے دی, کیا اس سے بھی اسی میں شامل کر لی. یہ بھی وہی ہے, بی بی ام سلمہ نے وہ بھی اسی میں رکھ لی. کہتی ہیں کہ ہر روز میں اس کو دیکھتی تھی, ہاتھ ہاتھ تھی, میں سمجھتی تھی میرا حسین خیریت سے ہے. یہاں تک کہ آج محرم کا عشرہ شروع ہو گیا, میرا اشتراک دن بدن بڑھنے لگا, میں خاک کو دیکھتی تھی, خاک اپنی اصلی حالت پر تھی. کہتے ہیں یہاں تک کہ شب عاشورہ گئی مگر خاک اپنی اصلی حالت پر تھی, عاشورے کا دن آیا, کہتی ہے میں دیکھتی رہی خاک کو اور پینامہ حسین خیریت سے ہے, حسین خیریت سے ہے, یہاں تک کہ عاشورے کا سورج ڈھلا اور شام قریب آئی. بی بی ام سلمہ کہتی ہے شام کے قریب آتے کے وقت میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ چہرے اثر سے خواب پڑی ہے, ریش مبارک کا خواب پڑی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کہتی ہے میں نے حال دیکھا, میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کیا حال ہے, تو رونے لگے, صاحب